الحمد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار آمین یا رب العالمین. آج ہم اللہ کے پاک نام سے سورۃ الحجرات سے آغاز کر رہے ہیں. یہ مدنی سورت بہت ہی جامعیت کی حامل ہے, اگرچہ صرف 18 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے, لیکن چونکہ مدنی دور کے بھی تقریباً آخر میں سن 9 ہجری میں اس کا نزول ہوا, اس لیے اس میں ایک اسلامی ریاست, اس کے دستور کی بنیاد کیا ہونی چاہیے, تعظیم و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی اہمیت کیا ہے, اور رحماء بینہم کی شرح جو کل ہم نے پڑھا تھا, جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی خصوصیات آئیں تھیں ان کے اعتبار سے, اور پھر غلبہ دین کے لیے مطلوب افراد ان کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے. حجرات جمع ہے حجرہ کی, جس مکان یا کمرہ کہتے ہیں, چونکہ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرات کا بھی ذکر ہے, اسی سے یہ صورت, اس کا نام علامتی نام سورۃ الحجرات. ارشاد باری تعالیٰ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, ایمان لائے ہو مت آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی مراد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے تجاوز نہ کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی اصل میں ہے یہ کہ اللہ اور رسول کی متعین کردہ حدود ان کو کبھی بھی کراس نہ کرو. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. گویا کہ یہاں پر سب سے پہلی شک اسلامی دستور کی بتا دی گئی کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, قرآن اور سنت کے منافی کوئی بھی قانون سازی اسلامی مملکت میں نہیں کی جا سکتی. یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جو حدود جو احکام اللہ اور رسول نے طے کر دیے ہیں ان کے بارے میں تو کسی قسم کی کوئی تبدیلی 99% کیا 101% مل کر بھی نہیں لا سکتے, اور آئین اور قانون صرف ان حدود کے اندر اندر جو معاملات اللہ تعالیٰ نے آپس میں مشورے کے لیے چھوڑے ہیں کہ وہ امرہم شورا بینہم, سورہ شورا میں ہم پڑھائے, ان کے بارے میں تو باہم مشورے سے تم تفصیلات طے کر سکتے ہو, لیکن سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام سے کسی صورت میں بھی تجاوز نہیں کرنا ہے, انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی. اور فرمایا واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, یعنی یہاں پر اللہ کا تقوی ایک فرد کی سطح سے ہٹ کر ایک پورے معاشرے اور پوری سوسائٹی پر ڈومینیٹ کرتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے ساری حرکتوں کو جانتا بھی ہے اور تمہارے ساری جو بھی کام ہے ان کو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. اب اس میں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو, بلند نہ کرو, ولا تجہروا له بالقول, اور نہ ہی ان کے روبرو بلند آوازی سے گفتگو کرو, کجہر بعضکم لبعض, جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو کر لیا کرتے ہو, ان تحبط اعمالکم, مبادہ کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال ہبط ہو جائیں, اکارت ہو جائیں, اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کی اور ان کا ادب اور لحاظ ملحوظ خاطر نہیں رکھا, تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال ہبط ہو جائے, اکارت ہو جائے, وانتم لا تشعرون, اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو, تمہیں اس کا احساس اور شعور تک نہ ہو. گویا کہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیثیت مرکز ملت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور لحاظ ہر صورت میں ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آواز بھی بلند نہ کرو, اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے سرتابی کرتا ہے, اگر آواز بلند کرنے پر سارے اعمال ہبط ہونے اور اکارت ہونے کا خطرہ ہے, خدشہ ہے, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احکام ان سے اگر کوئی سرتابی کرتا ہے تو سوچئے اس کا کیا معاملہ اور کیا انجام ہوگا. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پست رکھتے ہیں, دھیمی رکھتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے, پرکھ لیا ہے, ان کا امتحان لے لیا ہے تقوی کے لیے. گویا کہ یہ وہ دل ہے جو اللہ کے نزدیک تقوی کے اہل ثابت ہوئے ہیں. لہم مغفرۃ و اجر عظیم, اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. یہاں یہ قرآن مجید میں ظاہر ہے کہ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. وہ بنفس نفیس, وہ پاکیزہ روحیں تھیں جنہیں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے چنا, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کا حق ادا کر دیا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں, اور کس درجے میں پست رکھتے تھے وہ خود سے تو کچھ بولنا بڑی دور کی بات ہے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال بھی پوچھتے تھے تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. وہ کچھ جانتے ہوئے بھی جواب دینے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شرح, اس کی وضاحت, اس کو جاننا زیادہ ضروری سمجھتے تھے. تو اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے دنیا میں ہر دور میں کسی قوم کو, کسی ملت کو اجتماعی طور پر باندھ کر رکھنے کے لیے, جمع رکھنے کے لیے باقاعدہ ہیرو ورشپ کا فلسفہ گھڑا جاتا ہے. خاص قسم کا ہیرو کی شخصیت اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے, اس کا لباس جیسے ماؤ کی ٹوپی یا اور اس طرح مختلف ادوار میں, تاکہ لوگ اس کی گرد جمع ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دل نواز شخصیت عطا فرمائی کہ انہیں کسی مصنوعی ہیرو کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور لوگوں کے لیے تو ہیرو عارضی اور وقتی ہوتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تا قیام قیامت سارے اہل ایمان کے لیے ان کو جوڑنے والی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی اور اتباع, یہ خود بخود سارے اہل ایمان کے اندر وہ کامن فیکٹرز, وہ مشترکہ جو ہے وہ نکات فراہم کرتی ہے جس کی بنا پر امت کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کی اتنی تلقین آئی. البتہ اس میں گویا ہمارے لیے جو ہدایت ہے, ان کے لیے تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آواز بلند نہ کریں. ہمارے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور مانوی شخصیت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی شکل میں, تو اس میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی تبادلہ خیال ہو رہا ہے, کوئی بات ہو رہی ہے, وہاں ہر کوئی اپنی اپنی لاجک اور اپنی اپنی منطق دے رہا ہے. لیکن اگر کوئی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش کی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آدمی کو اپنی منطق بگاڑنا چھوڑ دینا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اپنی بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. ہاں اس بات کا تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ بعد میں یہ معلوم کر لے کہ جو حدیث جسے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوٹ کیا گیا ہے وہ صحیح ہے یا اس کو بھی جو ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کوئی سند موجود ہے یا نہیں. لیکن اس وقت جو ہے زبان خاموش ہو جانی چاہیے, اس کے بعد انسان کو مزید اس کے اوپر کچھ کہنے کا حق باقی نہیں رہتا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, اور بے شک وہ لوگ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے, یعنی حجروں کے باہر سے, یہی سے یہ سورت کا نام سورت الحجرات. اکثرہم لا یعقلون, ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں, وہ عقل اور فہم نہیں رکھتے ہیں. اصل میں یہ جو باہر سے بدو آتے تھے, جو مدنی تہذیب اور شہری تمدن سے آگاہ نہیں تھے, ان کا آپس میں بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دور دور ان کے صحرا میں خیمے, اگر کبھی کسی کو بلانا ہوا تو وہیں سے اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے دور سے آواز لگاتے تھے. تو یہی کچھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کبھی انہیں شہر میں آنا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش ہوتی تو بغیر اس چیز کا خیال رکھے ہوئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت ہے, ملاقات کا وقت ہے, یا آپ کی کوئی اور مصروفیت اور مشغولیت ہے, وہ آ کر حجروں کے باہر سے آوازیں لگاتے کہ یا محمد اخرج علینا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باہر تشریف لے آئیے. تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو سوجھ بوجھ جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا, اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا, انتظار کیا ہوتا, حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی طرف تشریف لاتے, لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا, یہ زیادہ قرین قیاس ہوتا. اور اسی سے یہ ادب بھی بتایا گیا ہے کہ بالخصوص جب آدمی کسی سے کچھ سیکھنے کے لیے جائے, استاد کی حیثیت سے, بزرگ کی حیثیت سے اگر کسی کو ملاقات کے لیے جائے تو وہاں پر بجائے اپنی کنوینئنس اور اپنی سہولت کے کہ میں آ گیا ہوں تو یہ مجھے ملنے کے لیے باہر تشریف لائیں, اسے انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ وہ بزرگ اپنے معمولات کے مطابق باہر آئیں, تو اس وقت ان سے ملاقات کی جائے. اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعا کی تھی اور جنہیں اللہ نے خصوصی قرآن مجید کے بارے میں فہم عطا فرمایا تھا, ان کا اپنا یہ معمول تھا, چونکہ وہ صحابہ کرام میں چھوٹی عمر کے تھے تو وہ جا کر ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی وہ بزرگ صحابہ کے دروازے پر جا کر بیٹھے رہا کرتے تھے, اور جب وہ باہر آتے تو وہ کہتے کہ اللہ کے رسول, چونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے تو انہیں اس بات کا بھی خیال ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ ہمارے انتظار میں بیٹھے رہے. تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ باہر تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ نے انتظار جو ہے وہ مجھے بلایا کیوں نہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کا ادب کریں اور جب ہمیں علم کی پیاس ہے تو جب وہ تشریف لائیں تو ہم ان سے اپنا سوال پوچھیں. تو اس پر ان صحابی نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے, انہوں نے ان کے ہاتھ کو بوسا دیا اور کہا کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزیز ہیں ان کا احترام کریں اور ان کا ادب کریں. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قسم کی انہوں نے جو ہے تعلیم حاصل کی تھی, تربیت حاصل کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, وہ بعد میں بھی جو ایسے صاحب علم شخصیات ہیں ان کے لیے اسی قسم کا احترام اور ادب ملو. ہاں اگر کوئی ٹائم وغیرہ ان سے پہلے سے لیا ہوا ہے اس وقت پھر ادھر چلے جانا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم, اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے, یعنی چونکہ ان سے یہ کوتاہی نادانستگی میں اور پوری سمجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے, اس لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ, اے ایمان والو اگر کوئی تمہارے پاس آئے کوئی فاسق شخص کو اہم خبر لے کر, فتبینوا, تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, ان تصیبوا قوماً بجہالتٍ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, مبادہ کہ تم کسی قوم پر نادانی میں جذبات کی حالت میں جا کر ان پر اقدام کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے. اس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ میں ہر وقت ہی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر کے دشمن کسی طرف سے کوئی حملہ پر ہونے والا ہے, تو ایسی خبریں اور افواہیں جو پھیلانے کا معاملہ تھا اس کے حوالے سے بھی ہدایت یہ آ گئی کہ کسی بات کو سنے سنائی آگے بیان نہیں کر دینا چاہیے, بلکہ جب تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر بالخصوص کوئی آدمی بھی ایسا جس کا اپنا کردار جو ہے وہ سالڈ نہیں ہے, تو پھر اس کی پہلے تحقیق کیا کرو, اس کی خوب اچھی طرح سے چھان بین کیا کرو, بجائے اس کے کہ اس کی بنا پر کوئی کام کر لینا یا کوئی اقدام کر لینا جو بعد میں تمہارے لیے پشیمانی کا اور پریشانی کا باعث ہو. بنیادی طور پر اس میں ایک اسلامی معاشرے کی شیرازہ بندی کے لیے سنی سنائی بات کو آگے کوٹ کر دینا, افواہوں کو جو ہے پھیلانا, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ شہر کراچی اس اعتبار سے کتنے پریشان کن ادوار سے گزرا ہے, جبکہ مختلف علاقوں سے ایسے ہی جو ہے وہ چھوٹی سی چیز کو بھی بڑا بڑھا چڑھا کر جو ہے, اور اسی وجہ سے پتا چلا کسی علاقے میں ٹرانسپورٹ بند ہو گئی ہے, کسی علاقے میں کاروبار بند ہو گیا ہے, اور لوگوں کے لیے بڑی مشکلات اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس چیز کو آئندہ کے لیے بھی, یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ کسی بات کو سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے, جب تک کہ اس کے لیے, اور اس کے لیے جو صحیح طرز عمل ہے وہ سورہ نساء میں آ چکا ہے کہ ایسی کوئی خبر آئے تو اسے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کے حوالے کرنا چاہیے, وہ اس کی پوری تحقیق کرے, چھان پھٹک کرے, اور اس کے بعد اگر کوئی ضروری ہو تو اس کو جو ہے وہ آگے ڈسمینیٹ کریں. تو اس لحاظ سے یہ ہدایت اس دور کے اعتبار سے بھی اور عمومی طور پر بھی کہ کوئی بات اس کو بلا تحقیق آگے بیان نہیں کرنے, بلکہ اس کی پوری تحقیق کے بعد ہی اس کے بارے میں کسی قسم کے اقدام کا فیصلہ ہونا چاہیے. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور خوب اچھی طرح سے جان لو کہ تمہارے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رسالت کو پھر سے واضح کیا گیا, کیونکہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں دعوت پیش کر رہے تھے وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ہستیاں اگرچہ تھے وہ سارے آپ کے صحابہ, لیکن انہی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی بھی ہیں اور ازواج مطہرات بھی ہیں, کوئی آپ کے سسر ہیں, کوئی آپ کے چچا ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رسول ہونے کے مقام کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں اور ناز انداز میں بیٹی ہونے کے ناطے یا بیوی ہونے کے ناطے یا داماد ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی باتیں منوانے کی کوشش کریں. اس لیے فرمایا وَعَلَمُوا, خوب اچھی طرح سے جان لو, ان فیکم رسول اللہ, تمہارے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر, اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں گے بہت ساری باتوں میں, لعنتم, تو تم مشکل میں پھنس جاؤ گے, یعنی تم ان سے اپنی منوانے کی کوشش نہ کرو بلکہ ہر وقت تمہارے پیش نظر ان کا احترام اور ان کی بات سننے اور ماننے کا جذبہ پیش نظر رہنا چاہیے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, بلکہ یہ تو اللہ کا کرم اور احسان ہی ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی, ایمان کو محبوب بنا دیا. وزینہ فی قلوبکم, اور اسے تمہارے دلوں میں بہت ہی پسندیدہ بنا دیا, تمہیں بہت ہی مزین کر کے جو ہے تمہارے دلوں میں اس کو اس نے رکھ دیا. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور اس نے تمہارے لیے کراہت اور نفرت ڈال دی ہے کفر کے لیے, گناہ کے لیے اور نافرمانی کے کاموں کے لیے. اولئک ہم الراشدون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. یہاں پر آپ غور کیجئے کہ یہ ساری کی ساری خصوصیات کن کی بتائی جا رہی ہیں, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کھیتی کا پھل ہے, جو کل ہم نے ذکر پڑھا کہ یہ جو بزرگ جو کسان کو بہت ہی بھلی لگتی ہے, تو یہ آپ ان کی یہ ساری خصوصیات کہ اللہ نے ان کے دلوں کو میں ایمان کو بہت زیادہ محبوب بنا دیا, اسے مزین کر دیا, ان کے لیے کفر گناہ اور نافرمانی کے کام ان کو بہت زیادہ ناپسندیدہ بنا دیا, اور فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اولئک ہم الراشدون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو پوری طرح سے ہدایت یافتہ ہیں. اس بارے میں یہ دعا بھی آتی ہے کہ اللہ سے اس الفاظ میں ہمیں بھی مانگنا چاہیے کہ اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ تو ہمارے لیے بھی ایمان کو بہت زیادہ محبوب بنا دے، وزینہ فی قلوبنا، اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دے، اسے ہمارے دلوں کی بہت خوبصورت فرما دے، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور ہمارے لیے کفر کو، فسق اور گناہ کو اور نافرمانی کو بہت زیادہ ناپسندیدہ بنا دیجیے، اور وجعلنا من الراشدین، اور ہمیں بھی اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرمائیے، آمین. فضل من اللہ ونعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فضل اور اس کی نعمت کے طور پر یہ ساری چیزیں حاصل ہوئی ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر اہل ایمان کے دو گروہ وہ آپس میں لڑ پڑے، ان کا آپس میں قتال وغیرہ کا معاملہ ہو جائے، یعنی اہل ایمان کے گروہ بھی جو ہیں یہ بہرحال انسانوں کے گروہ ہیں، ان میں بھی کبھی کبھی کچھ نہ کچھ اختلاف، کوئی نزاع وغیرہ ہو سکتا ہے، تو اس وقت باقی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ جو لڑنے والے وہ لڑتے رہے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، بلکہ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو فرمایا کہ اصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو، کیونکہ یہ غیر جانبداری والا رویہ یہ پسندیدہ نہیں ہے. کسی بھی صورت میں اہل ایمان کے درمیان اختلاف، نزاع اور لڑائی جھگڑا اس کو پرولانگ نہیں ہونا چاہیے، مگر اگر کبھی ایسی کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہو بھی جائے تو اس کو فوری طور پر باقی مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ ان کے درمیان پھر سے صلح کروا دے، تاکہ یہ باہم آپس میں ان کی شیرازہ بندی برقرار رہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور پس اگر ان میں سے کوئی ایک جماعت دوسری کے اوپر زیادتی پر تلی ہوئی ہو تو فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو قتال کرو ان لوگوں سے جو زیادتی کرنے والے ہیں، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ عدلو، عدل قائم کرو، یعنی انصاف کا دامن کی صورت میں بھی ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. تو اس صورت میں گویا کہ اگر کوئی فریق زیادتی کرنے والا ہے تو پھر باقی اہل ایمان کا کام ہے کہ وہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی طرف سے مل کر وہ ظالم کے خلاف اقدام کرے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم انصاف کی طرف واپس لوٹ آئے. فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ رجوع کر لیں، فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پھر ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دیا کرو. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ جناب تم نے اس وقت ہماری بات نہیں مانی تھی اس لیے اب ہم تمہارے خلاف اور زیادہ جو ہے اقدام کریں گے، بلکہ اصل مقصد تو اصلاح احوال ہے. جیسے ہی وہ اپنی صلح کے لیے رجوع کریں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، بالعدل، عدل کے ساتھ، واقسطوا، اور انصاف تو قائم رکھو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبت فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، اور بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہاں اللہ کا تقوی کیا ہے؟ کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی نزاع، کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرانا بھی تقوی کا کام ہے. تقوی صرف کوئی تسبیحات یا اذکار پورے کر لینے کا نام نہیں ہے. اور اس میں گویا کہ واضح کر دیا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے اہل ایمان وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اس لحاظ سے مسلمان ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے. وہ دے آر ناٹ باؤنڈ بائی دی کنٹریز اور دا لینگویجز، جن ملکوں میں رہتے ہیں یا جو زبانیں بولنے والے ہیں، بلکہ سارے کے سارے اہل ایمان وہ رشتہ اسلام میں جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی. اور اس کا مشاہدہ آپ کو اپنے ملک میں تو خیر، چونکہ ہمارے لیے تو یہ چیز اتنی کامن ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، حالانکہ یہاں پر بھی ہمیں حکم یہی ہے کہ کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، مسلمانوں کو آج ایک کوڈ ورڈ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جب بھی ملیں گے وہ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس سے گویا کہ وہ اپنی ایک دوسرے کو اپنی شناخت، اپنی پہچان، کہ تمہیں مجھ سے کسی قسم کا کوئی اندیشہ اور خطرہ نہیں ہو سکتا، جو اپنے بھائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کی اور رحمت کی دعائیں دینے والا ہو اس کے لیے. لیکن بالخصوص جب آپ دیار غیر میں ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں تو آپ کے اس قسم کے ملنے والے بہت کم ہیں, وہاں کہیں کوئی اپنا بھائی نظر آ جائے وہ کوئی زبان بولنے والا کسی ملک کا رہنے والا ہو, اس وقت جو احساس ہوتا ہے کہ ہم واقعی ایک کمیونٹی ہیں اور ایک دوسرے سے جب سلام شیئر ہوتا ہے, اگرچہ باقی زبان نہ بھی ایک دوسرے کی آتی ہوں, ایک دوسرے کے لیے آنکھوں میں جو چمک ہوتی ہے, جو ہمدردی کے جذبات ہیں, جو الفت کے محبت کے, وہ اس آیت کے اندر جو ہے گویا کہ وہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ انما المؤمنون اخوة, مومن تو سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں, فاصلحوا بین اخویکم, تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو, واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں چھ معاشرتی برائیاں, جو جن میں سے تین روح در روح یعنی سامنے کی جاتی ہیں اور تین پیٹھ پیچھے, اور یہ چھ برائیاں وہ ہیں جو کہ مسلمانوں کے اتحاد کو ان کے اتفاق کو پارا پارا کر دینے والی ہیں. اس لیے خاص طور پر یہاں ان کا ذکر کیا گیا کہ یہ جو مسلم کمیونٹی جس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو وہ باتیں جو بھائیوں کے دلوں کو پھاڑنے والی ہیں, جو بھائیوں میں نفرتیں پیدا کرنے والی ہیں, ان سے جو بچنے کا جو اہتمام کیا جانا چاہیے اس کے بارے میں آپ یہ تذکر آ رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم, کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو, یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو. دوسروں کے لیے تمسخر, یہ عام طور پر جو ہے یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو بڑا جاننا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا اس کی علامت ہوتا ہے. انڈیویجول کی حیثیت سے بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے, اور کسی کو ایز اے کمیونٹی, ایز اے قوم, ایز اے گروپ آف پیپل اگر اس کو ریڈیکیول کیا جائے, اس سے آپ سوچیں کہ کتنی پوری کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ نفرت کے, عداوت کے اور بغض کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ولا نساء من نساء, اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, عسى ان یکن خیرا منہن, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر. یہاں پر ویسے تو آپ کے علم میں ہے کہ جتنے بھی احکام قرآن مجید میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایکولی اپلیکیبل ہوتے ہیں, لیکن خاص طور سے عورتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ وہ خالق فطرت, اسے پتا ہے کہ عورتوں کے اندر یہ مادہ کچھ زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پلیس آف ڈیوٹی ہی گھر قرار دی ہے, اس لحاظ سے وہ ان کی ان چیزوں پر بڑی باریک بینی کے ساتھ نظر ہوتی ہے. دوسری خاتون, اس کی لباس کیسا ہے, اس کی وضع قطع کیسی ہے, اس کا انداز نشست و برخاست کیسا ہے, وہ ان چیزوں پر بڑی فوکسڈ اٹینشن رکھتی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ دوسروں کا مذاق بھی اس کے اوپر اڑانا شروع کر دیتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے منع فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ یہ کام مردوں کے لیے ناپسندیدہ ہے, بلکہ عورتیں بھی جو کہ اس معاملے میں زیادہ حساس ہوتی ہیں, وہ حتیٰ کہ جو ہے وہ ایک ہی نظر میں کچھ یہ سارا جائزہ لے لیتی ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے, جوتی کیسی ہے, اور اس نے جو ہے میک اپ کس قسم کا کیا ہوا ہے, اور ان سب چیزوں کے حوالے سے وہ بڑی حساس ان کی نظریں ہوتی ہیں. تو اس کے اعتبار سے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. یہاں آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید چونکہ ایک غیر مخلوط معاشرہ, مکس گیدرنگ کو سرے سے جو ہے ریکگنائز ہی نہیں کرتا, اس لیے اس میں یہ ذکر نہیں آیا کہ مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, بیکاز اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. سوسائٹی جو اسلام پروموٹ کرتا ہے اس میں مردوں کا دائرہ کار بائی اینڈ لارج مردوں کے ساتھ ہے, اپارٹ فرام دیئر اون فیملی ممبر سے اس کے محرم ہے, اور خواتین کے لیے ان کا اکثر بیشتر انٹریکشن لیڈیز کے ساتھ ہے اپارٹ فرام دیئر محرم مرد. تو اس لحاظ سے اس کا ذکر ہی نہیں کیا کہ جناب مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں یا عورتیں مردوں کا مذاق نہ. لیکن انفارچونیٹلی اس کے برعکس آج ہماری جو محفلیں ہیں ان میں یہ کام سارے جس کا قرآن نے سرے سے ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا ہے وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ ہو رہے ہیں, مکس گیدرنگ بھی, اور اس میں جو ہے وہ مردوں کا عورتوں کے بارے میں مختلف قسم کی جو ہے یہ تنزیہ انداز, اور اس کو بڑا ایک فن سمجھ کر, اور ایک جو ہے وہ بڑا کہ جناب بڑے جولی قسم کے جو ہے وہ مجلس ہے کہ جس میں مردوں اور عورتیں ایک دوسرے کا جو ہے دھڑلے سے مذاق اڑا رہے ہوں یا خوشکپیاں اس قسم کی ہو رہی ہوں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیے کہ قرآن سرے سے ریکگنائز ہی نہیں کرتا, گنجائش ہی اس کی نہیں چھوڑتا. اس لیے فرمایا اگلی برائی ولا تلمزو انفسکم, اور نہ ہی تم آپس میں ایک دوسرے کو تان کیا کرو. لفظی ترجمہ تو ہے ایک دوسرے کو اپنے آپ کو الزام نہ لگایا کرو. مراد یہ ہے کہ جب تم اپنے بھائی پر کوئی الزام لگاتے ہو تو اپنے آپ پر الزام لگاتے ہو, اور اس میں گویا کہ اشاروں کنایوں میں کسی کو نشانہ ملامت بنانا, کسی پر چوٹ کرنا, کسی کو جو ہے وہ تانا وغیرہ دینا, یہ ساری کی ساری جو ہے, یا کسی سے بد کلامی, اس کو بھی جو ہے اسی کے جو ہے وہ ذیل میں شمار کیا گیا ہے. یہ سارے کام ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں کسی کے دل میں کوئی محبت کے جذبات نہیں پیدا ہوتے بلکہ نفرت کے جذبات, ریٹیلیشن. آگے سے وہ بھی جو ہے اس سے بڑھ کر کوشش کرے گا کہ تانا زنی کرے. کوئی نہیں بھی کوئی آپ نے کوئی جو اس پہ غلط الزام لگایا وہ اس سے بڑا الزام آپ کے اوپر لگانے کی کوشش کرے گا. تو ان سارے کاموں سے اسی لیے روک دیا گیا. اور اسے کتنا انداز کتنا اپیلنگ ہے کہ یہ سب کچھ تو اپنے ساتھ کر رہے ہو, جب اپنے بھائی کے ساتھ کر رہے ہو تو گویا اپنے ساتھ یہ سب کچھ کر, اس لیے حرکت سے بچو. ولا تنابزوا بالالقاب, اور تیسری برائی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے برے نام نہ دھرو, یعنی خاص ناموں سے کسی کو بدنام ایک دوسرے کو نہ کرو. مثال کے طور پہ کسی کو جبکہ وہ ایمان لا چکا ہے اس کے بعد بھی فاسق کہنا, منافق کہنا, کسی کو اس کے جسمانی عیب کی وجہ سے لنگڑا, کانا, اندھا, اس قسم کی باتیں کہنا, یا ایمان لانے کے باوجود اس کو کہنا کہ یہ تو یہودیوں کی طرح ہے یا یہ جو ہے نصرانی ہے, یہ سب کچھ کیا ہے. یہ برے نام جو ہیں یہ سارے کے سارے, اسی طریقے سے کسی خاندان کا, کسی برادری کا, کسی کمیونٹی کا نام, اس کو جو ہے وہ اس کے لیے برے نام ان کے لیے پالنا, یہ سب کچھ جو ہے انتہائی جو ہے ناپسندیدہ ہے. اس لیے کہ اس کے نتیجے میں بھی دلوں میں نفرتیں اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. تو ان نٹشل کسی صورت میں بھی کسی کے لیے کوئی برا نام یا برے القاب رکھنا اس سے جو ہے روک دیا گیا. فرمایا بیش الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد تو نافرمانی اور بد تہذیبی کا نام بھی برا ہے. یعنی یہ ایمان کی شان کے منافی ہے کہ انسان ایک بندہ مومن کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے. ممن لم یتوب, تو جو کوئی توبہ نہ کرے باز نہ آئے, فاولائک ہم الظالمون, وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. اب اگلی جو تین برائیاں, جو یہ تو تھی تین جو آمنے سامنے ہوتی ہیں, اب تین جو پیچھے پیچھے کی جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, سب سے پہلا یہ کہ اے ایمان والو تم اجتناب کیا کرو, بچتے رہا کرو بہت زیادہ سوئے ظن سے. یہاں جو کہا گیا کثیرا من الظن, بہت زیادہ گمان, مراد اس سے بدگمانی ہے. اس لیے کہ گمان کے بارے میں اصل رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان کا دوسرے کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان ہو. اصول اسلام کا یہ ہے کہ ایوری باڈی از انوسینٹ انلیس پروڈ ادروائز, ہر ایک کے بارے میں تم اچھی رائے, اچھا گمان رکھو جب تک کہ تجربہ اور مشاہدہ تمہیں اس کے برعکس کوئی رائے رکھنے پر مجبور نہ کر دے. اب اس کے بعد یعنی پرنسپل جب یہ ہے کہ اچھی رائے رکھو, تو اب زیادہ گمان سے مراد یہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں اس اچھے گمان کی بجائے اس کے اندر کچھ بدگمانی کا عنصر, جس کے لیے آپ کے پاس کوئی سالڈ بیسس نہیں ہے, کوئی پروف نہیں ہے, بس ایسے ہی کسی کے بارے میں کوئی ذہن میں کچھ باتیں یا کسی دوسرے نے کوئی ڈال دی تو اس وجہ سے اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لینا. فرمایا کہ یہ بھی ایک پسندیدہ روش اور رویہ نہیں ہے. اس لیے کہ ان نباز الظن اسمن, بعض ظن اور گمان تو گناہ کے درجے کے ہوتے ہیں. یعنی اگر کسی کے اندر وہ خرابی, وہ کمی, وہ کوتاہی نہیں ہے اور اس کے بارے میں بدگمانی, اور ظاہر جب کسی کے ساتھ بارے میں بدگمانی ہوتی ہے تو پھر انسان کا اس کے بارے میں کنڈکٹ اور رویہ, اس کے اندر ایک بہت ہی روکھا پن, ایک بہت ہی اجنبیت, وہ بھائیوں والی تعلقات والی بات تو رہتی نہیں ہے بلکہ وہ جو ہے اس کا اظہار انسان کی حرکات سے, اس کے شکنات سے, اس کے درجے کلام سے, اس کی گفتگو سے, ان ساری چیزوں سے ہوتا ہے. اور یہ اگین جو ہے وہ دلوں کو پھاڑنے والی ہیں. اس لیے فرمایا کہ ایسے جو ہے وہ بہت سارے سوئے زن جو ہے وہ تو گناہ کے درجے کو پہنچ جانے والے ہیں. الا یہ کہ آدمی کے پاس اس کے لیے کوئی اگر سالڈ بیسز ہو تو اس میں بھی بجائے وہ بدگمانی اپنے دل میں رکھنے کی، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے اس بھائی کے ساتھ یا وہ خاتون اپنی اس بہن کے ساتھ جا کر اس کو شیئر کرے کہ مجھے پتہ نہیں کہاں سے یہ اس قسم کی کوئی بات آپ کے بارے میں آئی ہے، پہنچی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے ذہن میں ایسی بات رکھوں، اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ بتائیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا، تاکہ ریالٹی کو جان لینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ تر کیسز میں انسان خام خواہ دوسرے کے بارے میں سوئے زن اور برے گمان جو ہے وہ رکھتا ہے، اور اگر اس کو شیئر کر لیا جائے، اس کو آپس میں جو ہے سارٹ آؤٹ کر لیا جائے تو وہ بدگمانی بھی دور ہو سکتی ہے۔ ولا تجسسو، اور نہ ہی کسی چیز کے بارے میں تجسس کیا کرو، توہ میں رہنا غیر ضروری طور پر، دوسروں کے معاملات کے اندر غیر ضروری طور پر جو ہے وہ بہت ہی حساسیت اس کو جو ہے وہ اختیار کرنا، یہ بھی جو ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، اس لیے کہ تجسس انسان کو جو ہے وہی یہ وہ بدگمانی تک لے جانے والی جو چیز یہی ہے، اس لیے کہ اگر تو آپ فیس ویلیو پر چیزوں کو ایکسپٹ کرتے رہیں اور لیتے رہیں تو آپ کو کسی غیر ضروری تجسس یا کھوج کے ریت میں پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، لیکن چونکہ اسلام ہر ایک کو اس کی پرائیویسی اور اس کے ذاتی معاملات میں ایک پورا حق دیتا ہے کہ یہ اسی تک محدود رہیں، تو اس لیے دوسروں کو اس سے روکا گیا ہے کہ ان کے بارے میں کھوج کریت سے اور ٹول لگانے سے وہ بات رہے۔ ہاں جہاں پر خدا نہ خاصا کوئی سیکیورٹی وغیرہ کے ریزنز ہوں، ویلڈ ریزنز ہوں، وہ بات دوسری ہے، لیکن عام حالات میں دوسرے کے معاملات، ان کی کھوج کریت اور ان کے بارے میں جو ہے وہ خام خواہ کی جو ہے وہ خود ساختہ قسم کی باتیں، ان سے روکا گیا۔ تیسری چیز، ولا یکتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، یہ گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ بہت ہی جو ہے خراب ترین جو برائیاں ہیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں خود قرآن کیا کہتا ہے، اس غیبت کو کہا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن، اس حال میں کہ وہ بھائی مردہ پڑا ہوا، بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہو تو کوئی تم میں سے اس کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے، فکرے تم ہو، اس کو تو تم بہت ہی زیادہ ناپسند کرتے ہو، اس چیز کی تو تمہیں بڑی جو ہے ناگواری اور کراہیت محسوس ہوئی ہے۔ واتقوا اللہ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہاں اللہ کا تقوی کیا ہے کہ یہ جو تینوں برائیاں جو ہے یہاں پر آئی ہیں، بلکہ اس سے پہلے کی تین بھی آئی ہیں، ان چھ کی چھ برائیاں، ان سے بچتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ غیبت کے بارے میں، چونکہ یہ وہ خرابی ہے جو معاشرے میں بہت زیادہ عام، بلکہ اگر کہا جائے کہ جناب جو ہماری دعوتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ لذیذ ڈش وہ یہ غیبت ہوتی ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں، اس لیے کہ جتنی دیر کھانا تو ابھی شروع ہوگا کہیں رات کو 12 بجے 1 بجے، اور اتنی دیر جو بیٹھے ہوئے ہیں تو جو افراد بیٹھے ہیں وہ اس کے بارے میں جو موجود نہیں ہے، دھڑلے کے ساتھ اس کی ساری برائیاں، اس کی خرابیاں، وہ جو ہے اس کا تذکرہ بڑے مزے لے لے کر اور خوب مرچ مسالے لگا کر اس کو جو ہے انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے بھائی کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں اس طرح سے کرے کہ اگر تو اس کے سامنے کرتا تو اسے ناگوار گزرتا۔ اور اس پر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں واقعی وہ برائی موجود ہو، کمی موجود ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی صورت میں تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر وہ کمی کوتاہی نہیں ہے اور تم نے جان بوجھ کر اس کے ذمے ایک جو ہے کوئی خرابی لگا دیا تو یہ تو بہتان ہے جو اس سے بھی اگلے درجے کا گناہ ہے، اور ہم پڑھا ہے اس کے بارے میں، جو اس بہتان کی خرابی کے بارے میں۔ تو اس لحاظ سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ خرابی یہ اتنی عام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف کیوں کہا، کہ جیسے اگر بھائی کی لاش پڑی ہو اور آپ اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہو تو وہ اپنے دفاع پر قادر نہیں ہے، اسی طریقے سے جب آپ اپنے بھائی یا بہن کی غیر موجودگی میں اس کا برا تذکرہ کرتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے دفاع پر قادر نہیں ہوتا، اگر یہی بات اس کے سامنے ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ سچویشن کو کلیریفائی کرتا، ایکسپلین کرتا کہ نہیں یہ آپ تک جو بات پہنچی ہے یہ درست نہیں ہے، اور یا میری مراد، میرا مقصد یا میرا اس میں جو آبجیکٹو ہے وہ یہ خاص تھا، اور اس طرح سے وہ اسے اپنے ڈیفینس کا پورا موقع ملتا ہے، لیکن جب اس کی غیر موجودگی میں یہ کام کیا جاتا ہے تو یہ بالکل اس طرح سے ہے جس طرح سے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خرابی کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کی خرابی کا پہلو زنا سے بھی بڑا ہوا. اس کی پھر جو وجہ ایک بڑی بتائی لوگوں مفسرین محدثین نے کہ دیکھیے جو وہ زنا کی خرابی کا ارتکاب کرتا ہے اسے کم از کم پتا تو ہے کہ میں ایک برا کام کر رہا ہوں، اور as long as one knows کہ he is committing a crime or sin تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی رجوع بھی کرے گا، توبہ بھی کرے گا. غیبت کرنے والا تو یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں کوئی برائی کر رہا ہوں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں وقت گزاری کے لیے خوشگپیاں کر رہا ہوں. تو جب وہ اس کو برائی نہیں سمجھتا تو اسے توبہ بھی نہیں کرے گا، رجوع بھی نہیں کرے گا، اس لحاظ سے اس کی خرابی اس سے بھی بڑھ جانے والی. اور اس اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں اس میں جو زبان کا روزہ ہے اور کان کا روزہ، اس میں سب سے زیادہ جس بات کا اہتمام کرنا ہے وہ یہی ہے. اب تو گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، اگر آج تک بھی یہ غفلت ہوتی رہی اور یہ امر واقعہ کہ یہ غفلت ہوتی رہی ہے، ہم جب بھی اپنا جائزہ لیں گے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ غفلت ہوتی رہی ہے. تو اس بارے میں ابھی کم از کم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کا حکم اتنا کیٹیگورک اور کلیئر ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو توبہ نہیں کرتے ہیں تو وہی، بلکہ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تو بہت زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم آپ اس خباثت کو اور برائی کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ روزہ رکھ کے بھی آپ علم میں ہونا چاہیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کا وہ واقعہ کہ جب دو خواتین کا یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، گرمیوں کے روزے بڑی شدت کے، اور بتایا کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن انہیں بڑی جو ہے وہ شدت کی پیاس لگ رہی ہے اور ان کا برا حال ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیالہ لے جاؤ اور ان سے کہو اس میں قے کریں. ان میں سے جب ایک نے قے کی تو وہ پیالہ خون اور گوشت کے لوٹنوں سے آدھا ہو گیا، اور جب دوسری نے قے کی تو وہ پیالہ اس سے بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ تو حلال رزق سے رکھا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے غیبت کی، تو یہ خون اور گوشت جو انہوں نے اپنے مردہ بھائی کا کھایا تھا یا مردہ بہن کا، وہ ہے جو اللہ جب چاہے عالم واقعہ میں، یہ کوئی استعارے نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، اللہ جب چاہے یہ سب کچھ جو ہے اس کا اظہار بھی فرما دیتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی خرابی ہے. حاصل گفتگو یہ ہے کہ اور اس میں ایک بات یہ بھی کہ صرف غیبت کرنے والا ہی گناہ گار نہیں ہوتا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیبت سننے والا بھی جو ہے وہ اتنا ہی گناہ گار ہے. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو. مدد یہ ہے کہ ایک تو اگر وہ ایسا تذکرہ کر رہا ہے تو آپ اس کو فوری طور پر روک دیے، دوسری جس کے بارے میں غیبت کی گئی ہے اگر اس کی برائی کی گئی ہے تو آپ اس کی بجائے اس کا اچھا ذکر وہاں پر کریں تاکہ اس کی جو کریکٹر ایسوسیشن کی کوشش تھی اس کو جو ہے کسی درجے میں نیوٹرلائز کر سکیں. یہ بہت ضروری ہے. اگر کبھی کسی کی خرابی کوئی اس وجہ سے کہ دوسرے اس ایپ سے اور خرابی سے بچ سکے اس کا ذکر کرنا ناگزیر ہو تو کیا نام لینا بھی ضروری ہے؟ ڈونٹ مینشن دا پرسن، نام نہ لے اس مرد کا یا اس عورت کا. باقی کہنے کا کوئی کسی صاحب نے جو ہے یہ اس قسم کا برا کام کیا جس کی وجہ سے جو ہے یہ خرابیاں جو ہے پھیل رہی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ گویا کہ اب وہ اصل جو مقصد تھا دوسروں کو اس برائی سے بچانا وہ بھی پورا ہو جائے گا اور مغیبت سے بھی انسان بچا رہے گا. بھارت اس کے لیے خصوصی طور پر کوشش کرنی چاہیے. باقی جو ایکسیپشن ہیں کہ اگر کسی کے یہاں کوئی رشتے کے بارے میں کوئی بچے یا بچی کے بارے میں کوئی معلومات اگر پوچھے گا تو وہاں پر تو بتانا پڑے گا، وہ غیبت کے ذیل میں نہیں آتی ہے. محدثین جو احادیثوں کی صحت کے بارے میں باقاعدہ انہوں نے فن علم الرجال 500,000 اشخاص کے حالات زندگی کی پوری تحقیق کی کہ ان کا عام طور پر جو ہے زندگی کے بارے میں رویہ کیا تھا تاکہ یہ پتا چل سکے کہ یہ حدیث جو کوٹ کر رہے ہیں اگر آدمی کا اپنا رویہ اور کردار اچھا نہیں ہے تو اس کی حدیث بھی قابل اعتماد نہیں ہے. بہت لوگ جو ہے وہ آسانی سے کہہ دیتے ہیں جناب حدیثیں بڑی گھڑی ہوئی ہیں سب کچھ ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے. بہت جو ہے اس کے بارے میں جو یہ کام مسلمانوں نے کیا ہے تاریخ انسانی میں آپ کو کوئی دوسری مثال ایسی ملتی ہی نہیں ہے. بہرحال اس اعتبار سے اگر حدیث کی صحت معلوم کرنے کے لیے وہ جو محدثین کے حالات کا جائزہ، ان کی تحقیق وغیرہ یہ بھی اس کے ذہن میں نہیں آئے گی. اسی طریقے سے جو آفیسز میں اے سی آر وغیرہ بھری جاتی ہیں وہ بھی کوئی غیبت کے ذیل میں نہیں آتی، وہ تو ایک فنکشنل ریسپانسبلٹی ہے جو پوری کرنی پڑتی ہے. تو یہ چھ برائیاں یہاں پر تفصیل کے ساتھ آ چکی. اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الناس, اب یہ کہ پوری انسانی عالمی انسانی برادری ان کے تعلقات بین الانسانی تعلقات کیسے درست ہو سکتے ہیں, اس کی بنیاد اس آیت میں آ رہی ہے. فرمایا یا ایھا الناس, اے انسانوں, اے لوگوں, غور کیجئے اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا پانچ مرتبہ خطاب کا اسلوب یا ایھا الذین آمنوا تھا, اب یہ پہلی مرتبہ یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثا, بے شک ہم نے تمہیں تخلیق فرمایا ایک مرد سے اور ایک عورت. خالق تمہارا ایک, تمہارے والدین ایک. وجعلناکم شعوبا و قبائل, اور ہم نے تمہیں بنا دیا یہ کنبے قبیلے اور برادریاں وغیرہ, لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ کنبے اور قبیلے یہ کوئی تفریق کی بنیاد نہیں ہے, یہ صرف تعارف کی بنیاد ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا, احترام والا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ بڑا ہوا ہے. ان اللہ علیم خبیر, اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر. تو یہاں پر جو ہے اللہ پاک نے پوری انسانیت کے لیے, یعنی اگر انسانیت, اور آج ضرورت محسوس کر رہی ہے انسانیت کہ ایک عالمی برادری وجود میں آئے, اس عالمی برادری کے لیے دو جو ہے وہ بیسز, کہ تمہارا خالق سب کا ایک, تمہارے والدین سب کے ایک. تو اس لحاظ سے والدین اگر ایک ہیں تو سارے کے سارے انسان کیا ہیں, آپس میں بہن بھائی ہیں. ان کے درمیان بھی جو ہے یہ نفرتیں اور عداوتیں, اور یہ جو کنبے اور قبیلے یہ اونچ نیچ کی بنیاد نہیں ہے, کوئی قبیلہ اونچا نہیں ہے, کوئی چھوٹا نہیں ہے, بلکہ ان کا مقصد صرف تعارف ہے. ہاں اگر کوئی عزت احترام اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اس کا مستحق ہو سکتا ہے تو وہ وہی ہے جو تقوی کے معیار سے اونچا ہے, یعنی جس کے خیالات, اقوال, اعمال ہر پہلو سے وہ معروف پر عمل کرتا ہے, منکر سے بچنے کا پورا اہتمام کرتا ہے, وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت اور احترام والا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں بھی جب کبھی ہمیں اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملے, جب ہمیں اپنے نمائندے منتخب کرنے ہوں, تو اس وقت ہم ذات, برادری, پارٹی, اس سب لیول سے اوپر بڑھ کر اس بات کو دیکھیں کہ اللہ نے جو معیار بتایا ہے اس پر کون پورا اتر رہا ہے. قطع نظر اس کے کہ جناب وہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیے کتنے کام کا ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن اللہ نے بتایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ان اللہ علیم خبیر, اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور خبردار. اب اگلی آیت میں اسلام اور ایمان کا فرق جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. قالت الاعراب آمنا, یہ بدو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ یہ کہو کہ ابھی تو ہم نے اسلام قبول کیا ہے, ہم نے سر تسلیم خم کیا ہے. کیوں؟ بلما یدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. وہ تمہاری زبان سے تو کلمے کے الفاظ ادا ہوئے ہیں, لیکن ایمان جو کہ دل کی گہرائی اور یقین والا ایمان, وہ ابھی تمہیں حاصل نہیں ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جو ابتدائی درجہ وہ ہے اسلام کا درجہ, اسلام قبول کرنا پہلا سٹیپ ہے, لیکن اس کے بعد جب تک دل کی گہرائی والا ایمان جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اٹ ٹیک سم ٹائم, جس کے اندر جو ہے وہ اس کے اعمال اور اس کے جو ہے خلوص اور اخلاص, اس کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ حقیقی ایمان والا ہے کہ نہیں. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم اطاعت اختیار کیے رکھو گے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, لا یلتکم من اعمالکم شیئا, وہ تو اعمال کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی دوسری طرح اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت یہ ہے کہ اس ایمان کے حصول کے لیے کرنا کیا ہوگا, اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, مسلسل اطاعت, اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا, اس سے ایمان اپنے معیار مطلوب تک پہنچے گا. اور اس عرصے میں بھی جو اعمال کیے جا رہے ہیں ان کے اجر میں اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں فرمائے گا اگرچہ ایمان ابھی اس معیار مطلوب کا نہیں بھی ہے. یہ بات خاص طور سے جو ہے وہ ان بدوؤں کے لیے نہیں ہے. ہمارا معاملہ تو اس سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے. انہوں نے تو کم از کم کفر سے اسلام قبول کیا. ہمیں چونکہ یہ سب کچھ پیدائشی طور پر حاصل ہے بغیر کسی کوشش کے بغیر کسی محنت کے, اس لیے ہمیں تو اس کی اتنی بھی قدر نہیں ہے جتنی ان کو, تھوڑی سی ان کو تو ایفرٹ کرنی پڑی تھی یہاں تک آنے کے لیے. تو اس لحاظ سے وہ چیز جو ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے وہ ہے اطاعت مسلسل, اور وہی جو ہے ہمارے ہاں سب سے بڑی کمی کا پہلو جس میں نظر آ رہا ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا پہلو اس میں جو ہے وہ, چاہے وہ انفرادی سطح کا معاملہ ہے یا اجتماعی سطح کا, تو اس کمی کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. آگے اب بتا دیا گیا کہ جیسے اسلام کے پانچ ارکان ہیں ایسے ہی ایمان حقیقی کے, اصل ایمان جو ہے اس کے بھی دو ارکان. آج تک تو اسلام کے پانچ ارکان کا بتا رہا ہوگا نا, ایمان کے دو ارکان کیا ہیں وہ اس آیت میں بیان ہو رہے ہیں. آیت نمبر 15 میں سورۃ الحجرات کی بہت اہم آیت ہے. اس اعتبار سے پورے قرآن مجید میں آپ کو یہ ڈیفینیشن اس طرح سے کلیئر کٹ ایکویشن کی شکل میں اور کسی جگہ نہیں ملے گی. فرمایا انما المؤمنون, بے شک حقیقی ایمان والے تو وہ ہیں, الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ دل کی گہرائیوں والا ایمان جو اس اسلام سے آگے بڑھ کر, اور ثم لم یرتابوا, پھر وہ کسی شک و شبے میں مبتلا نہیں ہوئے, بلکہ ان کے لیے کبھی ان کو سیکنڈ تھاٹ نہیں آیا کہ جناب یہ کہیں ہم نے کوئی ایسا اپنے لیے مشکل سودا تو نہیں کر لیا. کبھی ان کو واپس پلٹنے کے بارے میں کوئی خیال تک ان کے دل میں نہیں آیا. جسے ہم نے دوسری جگہوں پر پڑھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے, جم گئے. وہ جو ہے دل کی گہرائی والا ایمان, یہ اس کا پہلا جزء ہے یقین قلبی, اور دوسرا حصہ ہے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں, اولئک ہم الصادقون, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں, جو حقیقی ایمان والے ہیں. تو ایمان حقیقی کے دو اجزاء یہاں پر بالکل کلیئر کٹ واضح ہو کر سامنے آ رہے ہیں. ایک ہے یقین قلبی, دل کی گہرائی والا یقین جس میں کسی شک و شبہ, کوئی جو ہے وہ آدمی کے لیے جو ہے تذبذب, کوئی جو ہے تربس, کوئی گم و گو کی کیفیت وہ نہیں ہو, بلکہ یکسو ہو کر, جو بار بار ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا کہ وہ حنیف تھے, وما کان من المشرکین, تو وہ روش ایمان کی, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد. جہاد فی سبیل اللہ کے پورے تقاضے اور لوازم سمجھنے کے لیے محترم ڈاکٹر اشرار احمد صاحب کی کتاب بھی اویلیبل ہے, آڈیو کیسٹس بھی ہیں, ویڈیو کیسٹس بھی ہیں, ان کو حاصل کر کے آپ ان کی ڈیٹیل سمجھ سکتے ہیں. یہاں اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس تفصیل میں جائیں. فرمایا ان کے لیے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں, اور سورہ توبہ میں جو کہا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو, تو کن سچوں کے ساتھ رہنے کے لیے کہا؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایک طرف یقین قلبی کے حامل ہوں اور دوسری طرف اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کر رہے ہوں, تمہیں بھی ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینا ہوگا, تبھی جو ہے تقوی کا حق ادا ہو سکتا ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم, ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ پر اپنی دینداری کو جتلاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے, واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرتے ہیں کہ اسلام لے آئے, قل لا تمنوا علی اسلامکم, ان سے فرما دیجئے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت رکھو, بل اللہ یمن علیکم, بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان فرماتا ہے, ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین, کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی, اگر تم واقعی سچے ہو تو تمہیں تو اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے. یہ صرف ان سے کہا جا رہا ہے یا مجھ سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ نعمت ایمان بغیر کسی کوشش کے بغیر کسی تردد کے ملی ہے, اور اس پر اگر ہم اللہ کی بندگی کسی درجے میں بجا لانے کی کوشش کریں تو یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے ہمارے اوپر, نہ کہ ہم جو ہے اللہ پر احسان رکھنے کی کوشش کریں. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, اور اللہ جانتا ہے ساری پوشیدہ باتیں آسمان اور زمین کی, واللہ بصیر بما تعملون, اور اللہ خود دیکھتا ہے جو کچھ عمل تم کر رہے ہیں.